حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور ہنسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح اور شیریں گفتار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا افصح العرب، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میں عرب میں زیادہ فصیح ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اہل جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولیں گے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، حاکم میں حضرت ابن عباس کی روایت، کلام اہل الجنہ عربی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کم گو اور نرم گفتار تھے، جب بولتے تو بہت زیادہ کلام نہ فرماتے۔ آپ کا کلام لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح مرتب اور مربوط ہوتا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، طبرانی بروایت ام معبد فرماتی ہیں، کان منطق حرزات نظم یخدرن حلو المنطق لا نزور ولا حذر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری و مسلم کے حوالے سے پہلے ہی گزر چکی ہے کہ آپ کلام کرتے تو سننے والے کے لیے آپ کے الفاظ کا شمار و احاطہ کرنا ممکن تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں سے فرمایا کرتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کو طول نہیں دیتے تھے جس طرح تم دیتے ہو، آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا اور تم لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، حدیث کے یہ الفاظ کہ آپ گفتگو کو تم لوگوں کی طرح طول نہیں دیتے تھے صحیحین میں ہیں، باقی حدیث خلعی نے کتاب الفوائد میں منقطع سند کے ساتھ روایت کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا کلام سب سے زیادہ مختصر تھا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جو کلام آپ کے پاس لائے وہ بھی مختصر اور جامع ہے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، یہ روایت ان الفاظ میں عبد ابن حمید نے نقل کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، دارقطنی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آتیت جوامع الکلم واختصر للحدیث اختصار، اس حدیث کا پہلا جز متفق علیہ ہے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ جوامع الکلم کے سلسلے میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک امر یا دو امروں میں بہت سے امور جمع کر دیے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ جامع کلمات ارشاد فرماتے، نہ ان میں کمی ہوتی اور نہ زیادتی، جب آپ بولتے تو ایسا لگتا کہ موتی ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہوں۔ آپ کلام کے دوران تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے تاکہ مخاطب سمجھ لے اور محفوظ کر لے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، شمائل ترمذی میں ہند ابن ابی حالہ کی حدیث، صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت بجوامع الکلم۔ ابو داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ترتیل یا ترسیل تھی۔ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اتنا ٹھہراؤ اور فاصلہ ہوتا کہ سننے والا آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی آواز بلند تھی اور لہجے میں نغمگی اور حلاوت تھی۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، ترمذی اور نسائی میں صفوان ابن اسال کی روایت، کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ راستے میں ایک عربی نے آپ کو با آواز بلند پکارا، آپ نے بھی اس کے جواب اتنی زور سے دیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہوری الصوت تھے، لیکن ہمیشہ اس آواز میں نہیں بولتے تھے، یا یہ کہ آپ جہوری الصوت نہیں تھے، لیکن آپ نے عربی کو بلند آواز میں اس لیے جواب دیا تاکہ اس کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، یہ اس کے حق میں گستاخی ہو اور یہ اس کے حق میں گستاخی ہو۔ صحیحین میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں سنی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ زیادہ تر خاموش رہتے، بلا ضرورت بات نہ کرتے۔ اور یہاں حاشیے میں ہے شمائل ترمذی ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی غلط لفظ زبان پر نہ لاتے، ہر حال میں حق بات کہتے، خواہ خوشی کے عالم میں ہوں یا غصے کے عالم میں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابو داؤد میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص گندی باتیں کرتا اس سے اعراض فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں ہے شمائل ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ اور غلط لفظ بولنے کی ضرورت ہوتی تو اس کی صراحت نہ فرماتے، بلکہ اس بات کو بطور کنایہ ارشاد فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے چنانچہ حضرت رفاعہ کی اہلیہ سے آپ نے فرمایا حتی تزوقی اصیلت و یزوق اصیلتک۔ یہ روایت بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ خاموش ہو جاتے تو حاضرین مجلس اپنی بات کہتے، آپ کی مجلس میں کسی کا قطع کلام نہ کیا جاتا۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے شمائل ترمذی بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ سنجیدگی سے نصیحت فرماتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور شدید غضبناک ہو جاتے، گویا وہ کسی لشکر کو للکار رہے ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو قرآن سے مت ٹکراؤ، اس لیے کہ وہ کئی طرح پر نازل ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے تبرانی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، فرمایا کہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تصدیق کرتی ہیں، اس لیے بعض سے بعض کی تکذیب مت کرو۔ صحیحین میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ یہ قرآن 7 لہجوں پر اتارا گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ تبسم فرماتے، ان کی باتوں پر سب سے زیادہ تعجب کا اظہار فرماتے اور اپنے آپ کو ان میں گھلا ملا رکھتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ترمذی میں عبداللہ ابن حارث ابن جزر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو متبسم نہیں دیکھا۔ صحیحین میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا تبسم فرمایا۔ شمائل ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ان باتوں پر ہنستے جن پر تم ہنستے ہو، اور ان باتوں پر تعجب کرتے جن پر تم تعجب کرتے ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ اتنا مسکراتے کہ آپ کی کچھلیاں ظاہر ہو جاتیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے آپ نے متعدد مواقع پر اس طرح تبسم فرمایا کہ آپ کے دانتوں کی کچھلیاں ظاہر ہو گئیں، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھ کر اتباع اور احترام کے طور پر تبسم پر اکتفا کرتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے شمائل ترمذی بروایت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر تھا، یعنی کچھ خفگی کے آثار تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور آپ سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ اس وقت کچھ نہ پوچھو، ہم آپ کا چہرہ متغیر دیکھ رہے ہیں۔ مگر وہ اعرابی نہ مانا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی لیے برحق بنا کر بھیجا ہے، میں آپ کو ہنسائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بتلایا گیا کہ دجال لوگوں کے لیے اس وقت سرید لے کر آئے گا جب وہ بھوک کی وجہ سے ہلاکت کے قریب ہوں گے، ان حالات میں آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آیا میں اس کا سرید لینے سے انکار کر دوں اور بھوک سے مر جاؤں، یا اسے سرید لے لوں اور اچھی طرح شکم سیری کے بعد اللہ پر ایمان لے آؤں اور اس کا انکار کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، یا بل یغنیک اللہ بما یغنی بہ المؤمنین، نہیں بلکہ اللہ تعالی جس چیز سے دیگر مومنین کو بے پرواہ کرے گا اسی سے تمہیں بھی بے پرواہ کر دے گا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی، اور اس حدیث کے مضمون کی تردید مغیرہ ابن شعبہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی، فرمایا یہ بات اللہ پر اس کے مقابلے میں زیادہ سہل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے زیادہ خوش و خرم اور خندہ رہتے، بشرط یہ کہ قرآن نازل نہ ہو رہا ہو، یا قیامت کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، یا آپ خطبہ اور وعظ نہ فرما رہے ہوں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، طبرانی میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو میں کہتا، آپ قوم کو ڈرانے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور نزول قرآن کے وقت آپ کے تبسم نہ فرمانے کا ذکر مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اور حاکم میں جابر سے مروی ہے کہ جب قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ کے رخسار سرخ ہو جاتے۔ مسلم میں ہے کہ یہ کیفیت خطبے کے وقت ہوتی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ مسرور اور خوش ہوتے تو اس عالم میں لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہوتے، جب وعظ فرماتے تو سنجیدگی سے فرماتے، ہنسی اور ٹھٹول نہ ہوتا، جب غصے ہوتے اور آپ کا غصہ صرف خدا کے لیے ہوتا تو آپ کے غصے کے سامنے کسی کو ٹھہرنے کی مجال نہ تھی، آپ اپنے سب کاموں میں ایسے ہی تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہ تمام روایات ابو الشیخ ابن حبان نے نقل کی ہیں، ان کی تائید مسلم میں ابن عمر، شیخین میں کعب ابن مالک، اور شمائل میں ہند ابی حالہ کی روایت سے ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو اسے اللہ کی سپرد فرما دیتے، اپنی طاقت و قوت سے برات کا اظہار کرتے اور ہدایت و ثواب کی دعا مانگتے۔ آپ کی دعا کے یہ الفاظ ہوتے، اللہم ارنی الحق حقا فاتبعه ورنی المنکر منکرا ورزقنی اجتنابه وعائزنی من این یشتبه علی فاتبع حوایا بغیر هدن منک واجعل حوایا طبعا لطاعتک وخذ رداء نفسك من نفسي في آفية وأهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم صراط مستقيم۔ اے اللہ، مجھے حق دکھلا تاکہ میں اس کا اتباع کروں، اور مجھے منکر دکھلا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اس امر سے بچا کہ مجھ پر حق مشتبہ ہو جائے اور میں تیری ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کا اتباع کرنے لگوں، اور میری خواہشات کو اپنی اطاعت کے تابع بنا، اور اپنی ذات پاک کی مرضی کا کام مجھ سے صحت اور تندرستی کی حالت میں لے، اور امر حق میں اختلاف کی صورت میں مجھے اپنے حکم سے صحیح راستہ دکھلا، تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، اس دعا کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، البتہ اس کے ٹکڑے احادیث کی مختلف کتابوں میں منقول ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کھانے پینے میں آپ کے اخلاق طیبہ و آداب حسنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز موجود پاتے اسے تناول فرما لیتے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند تھا جس پر زیادہ ہاتھ پڑتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے طبرانی اوسط اور کامل ابن عدی، جابر رضی اللہ عنہ، ابو یالا، انس رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب دسترخوان بچھا دیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم اجعلها نعمت مشکورتا تصل بها نعمت الجنہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ یہ نعمت مشکور بنا دے کہ جس سے جنت کی نعمتوں تک پہنچنا نصیب ہو، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ثبوت نسائی کی روایت سے ملتا ہے، البتہ باقی دعا مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے تو عموماً اپنے دونوں زانوں اور دونوں قدم ملا لیتے، جس طرح نمازی بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھتے، زانوں زانوں کے اوپر، پاؤں پاؤں پر ہوتا، اور ارشاد فرماتے انما ابدا اکل کما یاکل العبد وجلس کما یجلس العبد، میں بندہ محض ہوں، جس طرح بندہ کھاتا ہے اس طرح میں کھاتا ہوں، اور جس طرح بندہ بیٹھتا ہے اس طرح میں بیٹھتا ہوں، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے عبد الرزاق نے مصنف میں حضرت ایوب سے سمٹ کر بیٹھنا، ابن دحاق نے شمائل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بائیں زانو پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا، اور ابن حبان نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے دونوں رانوں پر بیٹھنا نقل کیا ہے، باقی روایت متعد طرق سے مروی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ گرم کھانا نہ کھاتے، فرماتے کہ گرم کھانا برکت سے خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا آگ سے نہیں بنائی، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے طبرانی اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برد الطعام فإن الطعام الحار غیر ذی برکہ، طبرانی صغیر میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پلیٹ لائی گئی، اس میں بھاپ اٹھ رہی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور فرمایا ان اللہ لم یطعمنا نارا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ اپنے سامنے سے کھاتے، اور یہاں حاشیہ میں ہے کہ یہ روایت ابن حبان اور بیحقی میں ہے، اول الذکر کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ثانی الذکر کے راوی عبید ابن القاسم ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کھانے میں تین انگلیاں استعمال کرتے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کعب ابن مالک سے مسلم میں مروی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بعض اوقات چوتھی انگلی سے بھی مدد حاصل کر لیتے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ چوتھی انگلی سے مدد لینے کی روایت ہمیں غیلانیات میں عامر ابن ربیعہ سے پہنچی ہے، ابن ابی سیبہ میں زہری سے مرسل روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دو انگلیوں سے کھانا نہ کھاتے، فرماتے تھے کہ دو انگلیوں سے شیطان کھاتا ہے، اور یہاں حاشیہ میں ہے کہ دارقطنی میں ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک انگلی سے نہیں کھاتے اس لیے کہ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے، اور دو انگلیوں سے نہیں کھاتے اس لیے کہ یہ شیاطین کا طریقہ ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں فالودہ لے کر آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا اے ابو عبداللہ یہ کیا چیز ہے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ہم شہد اور گھی دیگچی میں ڈال کر اسے آگ پر رکھ دیتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو پکاتے ہیں، پھر اس میں گیہوں کا مغز یعنی میدہ ڈال دیتے ہیں اور تینوں چیزوں کو خوب اچھی طرح ملا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جیسی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین غذا ہے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خبیث بنایا تھا نہ کہ فالودہ، جیسا کہ بیہقی میں لیس ابن سلیم کی روایت ہے، البتہ طبرانی کی روایت میں فالودہ کا ذکر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا چھنے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سے کھجوروں کے ساتھ کھانے کا، اور ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نمک کے ساتھ کھانے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ککڑی، کھجور اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ سلسلے میں ابو نعیم نے طب نبوی میں امیہ ابن زید عیسیٰ کی روایت، ابن حبان ابن عدی طبرانی اور بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ میں کھجوریں اور بائیں ہاتھ میں خربوزے لے لیتے اور کھجوروں کو خربوزوں کے ساتھ تناول فرماتے، آپ کو تر میووں میں یہ دونوں چیزیں زیادہ پسند تھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھلوں میں آپ کو خربوزے اور انگور بہت پسند تھے، خربوزے روٹی اور شکر کے ساتھ کھا لیتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، البتہ انگور سے روٹی کھانے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابن عدی نے کامل میں نقل کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات کھجوروں کے ساتھ کھاتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے خربوزے کے ساتھ کھجور کھانے کی روایت ترمذی اور نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی میں سہل ابن سعد سے مروی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھل وغیرہ کھانے میں دونوں ہاتھوں سے مدد لیتے، چنانچہ ایک روز آپ دائیں ہاتھ سے کھجوریں کھا رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں گٹھلیاں جمع کر رہے تھے، اتنے میں ایک بکری گزری، آپ نے اسے گٹھلیاں دکھائیں، وہ آئی اور آپ کے دستے مبارک پر رکھی ہوئی گٹھلیاں کھا کر واپس ہو گئی، آپ اس عرصے میں دائیں ہاتھ سے کھاتے رہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے خربوزہ اور دوسرے سے کھجور کھانے کی روایت احمد میں عبداللہ ابن جعفر سے منقول ہے۔ ابھی گزشتہ سطروں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ بکری کا قصہ فوائد ابی بکر الشافعی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی آپ انگوروں کا خوشہ منہ میں رکھ لیتے، یعنی ایک ایک مرتبہ کئی دانے کھا لیتے، اور انگوروں کا رس آپ کی داڑھی کے بالوں پر سے موتیوں کی طرح ٹپکتا۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن عدی نے کامل میں عباس رضی اللہ عنہ سے اور عقیلی نے کتاب الضعفاء میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی عام غذا پانی اور خرما پر مشتمل ہوتی تھی۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد شعبنا من الاسود اسودین التمر والماء۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی آپ دودھ اور خرما یکجا کر کے تناول فرما لیتے اور اس سے اطیبین یعنی دو عمدہ چیزیں فرماتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ مسند احمد میں اسماعیل بن ابی خالد نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ایک شخص کے پاس گیا جو دودھ میں چھوارے ڈال رہا تھا، میں نے کہا کہ قریب لاؤ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو عمدہ چیزیں کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا، فرمایا کرتے تھے کہ گوشت سے قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے، گوشت دنیا و آخرت میں کھانوں کا سردار ہے، اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا کہ مجھے ہر روز گوشت عطا کیا جائے تو میری درخواست قبول کی جاتی۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ ابن حبان نے ابن سمعان سے اور انہوں نے اپنے اساتذہ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ گوشت آپ کو بے حد مرغوب تھا، جیسا کہ شمائل ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابن ماجہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے گوشت کو اہل دنیا اور اہل جنت کے کھانوں کا سردار کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ سوریت کو گوشت اور کدو کے ساتھ کھاتے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کو کدو بہت اچھا لگتا تھا، فرماتے تھے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ نسائی ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، نسائی اور مسلم میں قرا اور دبا کا لفظ ہے۔ ابن مردویہ نے یہ روایت اپنی تفسیر میں بھی نقل کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو زیادہ ڈال دیا کرو، اس لیے کہ وہ غمگین دل کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت فوائد ابی بکر الشافعی میں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ شکار کیے ہوئے پرندے کا گوشت کھا لیتے، نہ آپ شکار کا پیچھا کرتے اور نہ خود کسی جانور کا شکار کرتے، لیکن آپ کو یہ بات پسند تھی کہ کوئی شخص شکار کر کے لائے اور آپ اس کا گوشت تناول فرمائیں۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرندے کا گوشت تھا، آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، آپ کسی محبوب ترین بندے کو میرے پاس بھیجئے تاکہ وہ اس پرندے کو میرے ساتھ کھا سکے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ پرندے کا گوشت کھایا۔ پرندوں کا شکار نہ کرنے کا ثبوت آپ کے ظاہر احوال سے ملتا ہے۔ ابو داؤد، نسائی اور ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من تبع الصید فقد غفل۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ گوشت کھاتے تو بوٹی کاٹنے کے لیے سر مبارک نہ جھکاتے، بلکہ بوٹی کو منہ کے قریب لے جا کر دانت سے نوچتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو داؤد میں صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میں نے سوچا کہ ہڈی کے اوپر سے گوشت اتار لوں، آپ نے فرمایا کہ ہڈیوں کو منہ کے قریب لے جاؤ، اس صورت میں گوشت زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ گھی کے ساتھ بھی روٹی کھاتے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے بروایت انس رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کو بکری کے سری پائے اور شانے کا گوشت، سالنوں میں کدو کا سالن پسند تھا۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ سری پائے کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، شانے کے گوشت کی روایت ابن حبان میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ کدو کے متعلق حضرت انس کی روایت ہے جو ابھی گزری ہے۔ ابن حبان نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ زیادہ پسند تھا۔ اسی روایت میں اجوا کی پسندیدگی کا ذکر بھی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور روٹی پر مل کر کھانے کی چیزوں میں سرکہ اور کھجور میں اجوا پسند تھا۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ مسند بزار اور طبرانی کبیر نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اجوا میں برکت کی دعا کے سلسلے میں نقل کی ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اجوا جنت کا میوہ ہے اور زہر کا تریاق ہے۔ صحیحین میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص صبح کو اجوا کھجور کے ساتھ دانے کھا لے اسے اس دن سحر اور زہر ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ اجوا عمدہ قسم کی سرخ کھجوروں کو کہتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے اجوا میں برکت کی دعا فرمائی، نیز یہ بھی فرمایا کہ اجوا جنت کا پھل ہے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ کاسنی کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کاسنی کھایا کرو، اس پر ہر روز جنت کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ ابو نعیم نے طب نبوی میں یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے، لیکن یہ سب ضعیف حدیثیں ہیں۔ ریحان کے سلسلے میں مجھے کوئی روایت نہیں ملی۔ خرفا کے ساگ کے بارے میں بھی ابو نعیم نے حضرت ثویر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زخم تھا، آپ نے خرفا کا ساگ استعمال کیا جس سے وہ زخم مندمل ہو گیا، آپ نے اس سے 70 امراض کا علاج قرار دیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں زہر کے لیے تریاق اور امراض کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ آپ کو سبزیوں میں کاسنی، ریحان اور خرفا کا ساگ، جسے اجلا بھی کہتے ہیں، پسند تھا۔ گردوں سے آپ کو نفرت تھی، اس لیے کہ یہ پیشاب کی جگہ سے قریب رہتے ہیں، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو بکر ابن محمد عبید اللہ الشخیر کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اس کی سند ضعیف ہے، اور اس میں ایک کذاب راوی ابو سعید الحسن بن علی العدوی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ بکری کی 7 چیزیں نہیں کھاتے تھے، ذکر، خصیتین، مثانہ، پتہ، غدے، فرج اور خون، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے ابن عدی اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ضعیف سند کے ساتھ مرفوعاً، اور بیہقی نے مجاہد سے مرسلاً نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کچا لہسن، پیاز اور گندنا، یعنی ایک ترکاری جس میں سے بدبو آتی ہے، بھی نہیں کھاتے تھے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے یہ روایت امام مالک رضی اللہ عنہ نے موطا میں زہری سے، انہوں نے سلمان ابن یسار سے مرسل، اور دار قطنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع نقل کی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سبزی کا سالن لایا گیا، آپ نے اس میں بو محسوس کر کے اسے چھوڑ دیا۔ مسلم میں ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کی خدمت میں کھانا لایا گیا جس میں لہسن ڈلا ہوا تھا، آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اگر وہ کھانا آپ کو اچھا لگتا تناول فرماتے، اچھا نہ لگتا چھوڑ دیتے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی چیز اچھی معلوم نہ ہوئی تو دوسروں کے لیے اسے ناپسند نہ فرمایا، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے یہ حدیث ابھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو گوہ اور تلی سے نفرت تھی، لیکن آپ نے انہیں حرام نہیں کہا، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے ذب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کھاؤ، یہ حرام نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی حرج ہے، البتہ یہ میری قوم کے کھانوں میں سے نہیں ہے۔ اس طرح کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں ہے۔ تحل یعنی تلی حلال ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، اور بیہقی میں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ضرورت نہ ہونے کے باوجود تلی کھاتا ہوں، محض اس لیے تاکہ میرے گھر والے جان لیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ پلیٹ انگلیوں سے صاف کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بچے ہوئے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بحقی میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، الفاظ یہ ہیں: لا ترفع القصعة حتى تلأقها فإن آخر الطعام فيه البركة۔ اس طرح کا مضمون مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد آپ اپنی انگلیاں اتنی چاٹتے کہ سرخ ہو جاتیں، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، لیکن اس میں چاٹنے کی وجہ سے انگلیوں کے سرخ ہو جانے کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک ایک ایک کر کے تمام انگلیاں نہ چاٹ لیتے، رومال سے ہاتھ صاف نہ کرتے، فرماتے کہ معلوم نہیں کون سے کھانے میں برکت ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم بروایت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ و جابر رضی اللہ عنہ، بحقی بروایت جابر رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ لک الحمد اطعمت فاشبعت وسقیت فارویت لک الحمد غیر مکفور ولا مودع ولا مستغن عن۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پیٹ بھر کھانا کھلایا اور پانی پلا کر سیراب کیا، حمد تیرے ہی لیے ہے اس حال میں کہ نہ ہم ناشکری کرتے ہیں، نہ تیری نعمتوں سے توقع ختم کرتے ہیں، اور نہ تجھ سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ الحمدللہ الذی کفانا وآوانا غیر مکفی ولا مکفور، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب گوشت اور روٹی کھاتے تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھوتے اور گیلے ہاتھ منہ پر پھیر لیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو یالا بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پانی تین سانس میں پیتے، ہر مرتبہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں الحمدللہ کہتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے: طبرانی اوسط بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسلم سے مروی ہے کہ آپ تین سانس میں پانی پیا کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پانی تھوڑا تھوڑا چوس چوس کر پیتے، بڑے بڑے گھونٹ نہ لیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے: بغوی، طبرانی، ابن عدی، ابن قانے، ابن مندہ اور ابو نعیم نے بہزہ بن حکیم سے نقل کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک ارد و یشرب مسا۔ یہ طبرانی میں ام سلمہ سے مروی ہے۔ کان لا یلعب، ابن حبان نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، لا یلعب ولا یلحت۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنا جھوٹا پانی دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کی طرف بڑھا دیتے، اگر بائیں جانب بیٹھا ہوا شخص رتبے میں بڑا ہوتا تو دائیں جانب والے سے فرماتے کہ سنت تو یہی ہے کہ یہ پانی تجھے دیا جائے، لیکن اگر ایثار کرے تو میں یہ پانی انہیں دے دوں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم بروایت انس رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کبھی ایک ہی سانس میں پانی پی لیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری و مسلم میں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ برتن میں سانس نہ لیتے، بلکہ سانس لینا ہوتا تو برتن ہٹا لیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابن حبان بروایت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، حاکم میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب احدکم فلیشرب بنفس واحد۔ غالباً اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ برتن میں سانس نہ لیا جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بار آپ کے سامنے ایک ہی برتن میں دودھ اور شہد دونوں پیش کیے گئے، آپ نے پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ دو پینے کی چیزیں ایک دفعہ میں اور دو سالن ایک برتن میں میں انہیں حرام نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ اس طرح کی چیزوں پر فخر کروں اور قیامت کے دن فضولیات کے حساب کا خطرہ مول لوں، مجھے تواضع پسند ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع تواضع کرتا ہے اللہ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، ولا یتنفس احدکم فی الاناء اذا شرب منه ولكن اذا اراد ان یتنفس فلیوخر عنه ثم لیتنفس۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی اندر کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، نہ گھر والوں سے کھانا مانگتے اور نہ ان سے کسی کھانے کی فرمائش کرتے، جو وہ کھلا دیتے کھا لیتے، جو دیتے قبول کر لیتے، جو پلا دیتے پی لیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسند بازار میں طلحہ ابن عبید اللہ کی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پانی اور شہد کو یکجا دیکھ کر انکار فرمایا، لیکن اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ دو پینے کی چیزیں ایک دفعہ میں اور دو سالن ایک برتن میں۔ آپ کے کنواری پردہ دار لڑکی سے زیادہ شرمیلے ہونے کی روایت بخاری و مسلم کے حوالے سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ کھانا نہ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی مخصوص اور متعین کھانا نہیں مانگتے تھے، چنانچہ غیر متعین اور غیر مخصوص کھانا طلب فرمانے کی متعدد روایات موجود ہیں۔ نسائی میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اصبح عندکم شیئا تطعمینیا۔ ابو داود میں ہے، حل عندکم طعام۔ ترمذی میں ہے، عندک غداء۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنے کھانے یا پینے کی چیز خود ہی کھڑے ہو کر لے لیا کرتے تھے۔ لباس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، آپ تہمند، چادر، کرتا، جبہ، جو بھی ملتا زیبتن فرما لیتے۔ آپ کو سبز کپڑے پسند تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے یمنی تہمند اور یمنی چادر میں وفات پائی۔ یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ کے جست اطہر پر دبیز حاشے والی نجرانی چادر تھی۔ یہ روایت بھی صحیحین میں ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی اور بڑی دونوں طرح کی آستینوں والی قمیص پہن لیتے تھے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ انہا سے مروی ہے کہ آپ کو لباس میں قمیص زیادہ پسند تھی۔ ابو داؤد میں اسماء بنت یزید روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستینیں گٹوں تک ہوتی تھیں۔ جبہ، شملہ اور حبرہ وغیرہ کی روایات گزر چکی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا لباس عام طور پر سفید رنگ کے کپڑے کا ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے، البسوها احیاکم وکفنوا فیها موتاکم۔ سفید رنگ کے کپڑے اپنے زندوں کو پہناؤ اور ان میں اپنے مردوں کو کفناؤ۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ اور حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، اس روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا، خیر ثیابکم البیاد۔ سنن میں یہ روایت سمرہ سے منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جنگ کے مواقع پر آپ روئی بھری ہوئی قبا بھی پہنتے اور بلا روئی کی بھی پہن لیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت نہیں ملی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دیبا کی ایک قبا تھی جس کا رنگ سبز تھا۔ جب آپ یہ قبا پہنتے تو اس کی سبزی آپ کے جسم کی سفیدی پر کھل اٹھتی اور اچھی معلوم ہوتی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں مسور بن محزمہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیباج کی چند قبائیں پیش کی گئیں جن میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس حدیث میں ان میں سے کسی قبا کا پہننا مذکور نہیں ہے، بلکہ بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ آپ دیباج کی قبا پہن کر باہر تشریف لائے۔ مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ایک روز دیباج کی قبا پہنی اور تھوڑی دیر بعد اتار ڈالی۔ احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سندس اور دیباج کا پہننا ریشم کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے تمام کپڑے ٹخنوں سے اوپر رہتے، لنگی اس سے بھی اوپر پنڈلی کے نصف حصے پر رہتی۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، ابو الفضل محمد بن طاہر نے صفت التصوف میں عبداللہ ابن بصر کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمند ٹخنوں سے اوپر، قمیص اس سے اوپر اور چادر اس سے اوپر رہتی تھی۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ٹخنوں سے اوپر تک قمیص پہنتے تھے۔ شمائل ترمذی میں اشعت کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا، وہ اپنے چچا سے یہ حدیث نقل کرتی ہیں کہ آپ کا تہمند نصف پنڈلی تک رہتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی قمیص کے بند بندھے رہتے، بعض اوقات نماز یا غیر نماز کی حالت میں یہ بند کھل جاتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، معاویہ بن قرہ بن عیاس وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں چند لوگوں کے ہمراہ مزینہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کی قمیص کے بند کھلے ہوئے تھے۔ اسی طرح کی روایات بیہقی میں زید ابن اسلم سے اور طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس زعفرانی رنگ کی چادر تھی، کبھی آپ تنہا اس چادر کو اوڑھ کر امامت فرماتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، ابو داؤد ترمذی بروایت قبلہ بنت محزمہ، قیلہ بنت محزمہ، اور ابو داؤد بروایت قیس ابن سعد، مؤخر الذکر کی روایات میں ہے کہ آپ نے غسل فرمایا، پھر میرے والد نے آپ کو زعفران سے رنگی ہوئی ایک چادر پیش کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ صرف چادر اوڑھتے، جسم پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہوتا، آپ اسی چادر میں نماز پڑھا دیتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، ابن ماجہ ابن خزیمہ بروایت ثابت بن صامت، الفاظ روایت ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی بنی عبد الاشہل و علیہ کساء متلفف بہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک پرانی چادر تھی، جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے، اسے پہن کر فرماتے کہ میں بندہ ہوں، وہ لباس پہنتا ہوں جو بندہ پہنتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی روایت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں پیوند لگی ہوئی چادر اور سخت کھردرے کپڑے کا تہمند نکال کر دکھلایا کہ ان دو کپڑوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ بخاری میں بروایت عمر رضی اللہ عنہ انما انا عبد کے الفاظ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جمعہ کے لیے مخصوص دو کپڑے بھی تھے، آپ یہ کپڑے جمعہ کے علاوہ دنوں میں نہیں پہنتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ طبرانی صغیر اور طبرانی اوسط میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے دو کپڑے مخصوص کر رکھے تھے۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر تشریف لاتے تو ہم یہ دونوں کپڑے اس طرح لپیٹ کر رکھ دیتے جس طرح رکھے ہوئے تھے۔ لیکن اس زیادتی کی تردید ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی ہو یا آپ کے لیے کپڑا طے کیا گیا ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی آپ ایک چادر اس طرح پہنتے کہ اس کے دونوں کناروں کو شانوں کے درمیان لا کر باندھ دیتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح لباس پہننے کی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں مذکور ہے، جس میں انہوں نے حضرات امہات المومنین سے آپ کی علیحدگی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بخاری میں محمد بن المنقدر کی روایت ہے کہ ہمیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک چادر پہن کر نماز پڑھائی، جس کے دونوں پلو انہوں نے اپنی گدی پر باندھ لیے تھے اور آپ کے گدی پر باندھ لیے تھے اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ اس روایت میں اس طرح چادر پہن کر نماز پڑھنے کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی آپ یہ لباس پہن کر جنازے کی نماز بھی پڑھا دیتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ گھر کے اندر ایک ہی چادر میں اپنا جسم ڈھانپ کر اور اس کے دونوں کناروں کو مخالف شانوں پر ڈال کر نماز پڑھتے، اور یہ وہ کپڑا ہوتا جس میں رات کو صحبت کی ہوتی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو یالہ نے اسناد حسن کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اور یہ وہ کپڑا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس حالت سے جمع کی حالت مراد لی۔ اس روایت کی تخریج طبرانی اوسط نے بھی کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی تہجد کی نماز چادر کے ایک پلو کو اپنے جسم پر لپیٹ کر اور دوسرے پلو کو کسی زوجہ محترمہ کے جسم پر ڈال کر ادا فرماتے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس کا کچھ حصہ میرے جسم پر پڑا ہوا تھا۔ مسلم میں ہے کہ آپ رات کے وقت نماز پڑھتے اور اس میں بحالت حیض آپ کے پہلو میں ہوتی، اور اس چادر کا کچھ حصہ جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے میرے جسم پر پڑا ہوا ہوتا۔ طبرانی اوسط میں ابو عبد الرحمن نے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کا نصف حصہ آپ کے جسم پر تھا اور نصف حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی، وہ آپ نے ایک شخص کو ہدیہ کر دی۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ سیاہ چادر کیا ہوئی؟ فرمایا میں نے ایک کو اڑھا دی۔ عرض کیا آپ کے سفید رنگ پہ وہ سیاہ چادر خوب سجتی تھی، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے مجھے یہ حدیث نہیں ملی، البتہ سیاہ چادر پہننے کی روایت ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ رنگ کی ایک اونی چادر تیار کی، آپ نے اسے پہنی۔ اس پر ابن سعد نے طبقات میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب آپ نے یہ چادر پہنی تو میں نے آپ کے جسم کی سفیدی اور چادر کی سیاہی کا ذکر کیا، ان دونوں رنگوں کی آمیزش کتنی دلاویز ہے۔ حاکم نے چادر کے بجائے جبہ کہا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو ظہر کی نماز میں ایک ایسی چھوٹی چادر میں پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس کے دونوں کناروں پر آپ نے گرہ لگا رکھی تھی، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے ابو یالہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھائی جس کے دونوں پلو ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ مسند بازار میں ہے کہ آپ مرض الوفات کے دوران ایک سوتی لباس زیبتن کیے ہوئے تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں شملہ یعنی چادر کا لفظ ہے، اور اس کے دونوں پلوؤں کے باندھنے کا ذکر بھی ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ ابن عدی نے گردن پر باندھنے کا ذکر کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ انگوٹھی بھی پہنتے تھے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے بروایت بخاری و مسلم میں ابن عمیر اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ اس حال میں باہر تشریف لاتے کہ آپ کی انگوٹھی میں یادداشت کے طور پر دھاگا بندھا ہوا ہوتا، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت واتھلہ سے نقل کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی بات یاد رکھنی ہوتی تو اپنی انگوٹھی میں ایک دھاگا باندھ لیتے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنی انگوٹھی سے خطوط پر مہریں بھی لگاتے، فرماتے کہ خطوط پر مہر لگانا تہمت سے بہتر ہے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روم کے لوگ صرف وہ خط پڑھتے ہیں جن پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس پر آپ نے چاندی بنوائی، الا آخر الحدیث۔ نسائی اور شمائل ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس انگوٹھی پر آپ مہر لگاتے تھے، اسے پہنتے تھے۔ اس روایت کے یہ الفاظ خط پر مہر لگانا تہمت سے بہتر ہے مجھے کسی روایت میں نہیں ملے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ امامے کے نیچے اور امامے کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے، بعض اوقات ٹوپی اتار کر اس کا سترہ بنا لیتے اور نماز پڑھتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بیحقی نے ابن ام رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ آپ سفید رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ ابن حبان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ کے پاس تین ٹوپیاں تھیں، ان میں سے ایک جو کانوں والی تھی سفر کے لیے مخصوص تھی، اسے کبھی کبھی آپ سامنے رکھ کر نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں رکانہ کی حدیث ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم ٹوپیوں کے اوپر امامہ باندھتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امامہ نہ ہوتا تو اپنے سر اور پیشانی پر پٹی باندھ لیتے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے امامہ کا نام صحاب تھا، یہ امامہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔ جب کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ امامہ پہن کر آتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ارشاد فرماتے کہ تمہارے پاس علی رضی اللہ عنہ اصحاب میں آئے ہیں، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے یہ روایت ابن عدی اور ابن حبان نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کی ہے۔ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صحاب نامی امامے کا قصہ نقل کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ کپڑا پہنتے تو دائیں جانب سے آغاز فرماتے، یعنی اگر قمیص پہننی ہوتی تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالتے پھر بایاں، اسی طرح پاجامہ پہنتے۔ کپڑا پہننے کے وقت یہ دعا فرماتے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی الناس، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ چیز پہنائی جس سے میں ستر ڈھانپوں اور لوگوں میں تجمل کروں، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے دائیں طرف سے پہننے کی روایت ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور دعا ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ کپڑے اتارتے تو بائیں جانب سے شروع کرتے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا پہنتے تو دائیں طرف سے پہنتے اور بائیں طرف سے اتارتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی کپڑا یا جوتا پہنتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے اور بائیں جانب سے اتارتے۔ یہ دونوں روایتیں ابن حبان میں ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جوتے پہننے کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس میں آپ کا قول مذکور ہے نہ کہ فعل، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نیا کپڑا پہننے کے بعد پرانا کپڑا کسی مسکین کو دیتے اور فرماتے، من مسلم یکسو مسلم، من سمل ثیابہ لا یکسوہ الا اللہ الا الا کان فی دمان اللہ و حرزہ و خیرہ ما و اراہ حیاء او رمیتا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو اپنے پرانے کپڑے محض اللہ کے لیے پہنائے تو وہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی امان اور حفاظت میں رہے گا اور خیر پائے گا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے شعب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے منگوا کر پہنے اور یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذي كساني ما اتجمل به في حياتي واواري به عورتي۔ اس کے بعد یہ فرمایا، ما من مسلم يلبث ثوب جديد الاخر۔ اس میں صدقہ کا ذکر نہیں ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس چمڑے کا ایک بستر تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اس گدے کی لمبائی دو ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ اور ایک بالش تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، اس میں کھجور کی چھال سے بھرے ہوئے بستر کا ذکر ہے، لمبائی اور چوڑائی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ ابن حبان نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اتنا بڑا تھا جتنی بڑی جگہ میں انسان قبر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک کمبل تھا جہاں کہیں تشریف رکھتے، وہ کمبل دو تہ کر کے آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر بچھا دیا جاتا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے طبقات میں اور ابو شیخ ابن حبان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میرے پاس ایک انصاریہ آئی، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تہ شدہ کمبل کی صورت میں دیکھا۔ اسی طرح کی روایت ابو سعید سے منقول ہے، لیکن یہ دونوں ہی روایتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ آپ کا بستر ٹاٹ کا ہوتا تھا جس کی دو تہ کر دی جاتی تھیں، جیسا کہ شمائل ترمذی میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ چٹائی پر کچھ بچھائے بغیر آرام فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، بخاری و مسلم، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے جانوروں، ہتھیاروں اور دوسری چیزوں کے نام رکھتے۔ مثلا آپ کے جھنڈے کا نام عقاب تھا اور اس تلوار کا نام ذوالفقار تھا جسے لے کر آپ جنگلوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک تلوار کا نام مخدوم تھا، ایک کا نام رسوب اور ایک کا قذیب تھا۔ آپ کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی چیزوں کے نام بتلائے گئے ہیں۔ اس میں قصوہ، دلدل اور یعفور کا ذکر ہے، تلوار کا نام ذوالفقار بھی مذکور ہے۔ ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اور اسے عقاب کہتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں مروان ابن ابی سعید بن العلا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلواروں مخدوم، رسول اور قذیب کا ذکر کیا ہے۔ نسائی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا دستہ چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ چمڑے کی پیٹی باندھتے، اس میں تین کڑیاں چاندی کی تھیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، البتہ ابن سعد ابن اور ابن حبان نے محمد بن علی بن الحسین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ میں دو کڑیاں چاندی کی تھیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی کمان کا نام کتوم تھا، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے اس کی اصل مجھے نہیں ملی۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کی کمان کا نام سداد اور ترکش کا نام جمع بتلایا گیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور ترکش کو کافور کہا جاتا تھا۔ آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اسے غزبہ بھی کہتے تھے۔ خچر کا نام دلدل تھا، اور گدھے کا نام یافور، اور اس بکری کا نام جس کا دودھ آپ نوش فرماتے تھے عینیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ اونٹنی، خچر اور گدھے کا ذکر طبرانی کی روایت میں ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جسے غزبہ کہتے تھے۔ مسلم میں جابر کی حدیث پر سلسلہ حجت الوداع وارد ہوئی ہے۔ اس روایت کے مطابق آپ نے قصبہ نامی اونٹنی پر سفر کیا۔ فوائد ابن الدحدح ہے کہ آپ کے گدھے کا نام یافور اور بکری کا نام برک تھا۔ بخاری میں معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں عفیر نامی گدھے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سوار ہوا۔ طبقات ابن سعد میں سات بکریوں کا ذکر ہے جن کے نام یہ ہیں: اجوا، زمزم، سقیہ، برکہ، رشتہ، احلال، اطراف۔ ایک روایت میں قمر نامی بکری کا ذکر بھی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس مٹی کا ایک لوٹا تھا جس سے آپ وضو فرماتے اور پانی پیتے۔ لوگ اپنے ان بچوں کو جو ذرا سمجھدار ہو چکے تھے آپ کی خدمت میں بھیج دیتے۔ وہ بچے آپ کے پاس سے اس وقت تک واپس نہ جاتے جب تک آپ کے لوٹے میں بچا ہوا پانی نہ لے لیتے، یا اس کا پانی اپنے چہروں اور جسموں پر نہ اونڈیل لیتے۔ ان کا یہ عمل برکت کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔